مسلح فوج کے کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، مقدس دفاع کے جذبے استقامت کے تحفظ پر زور۔ شنگھائی تنظیم کا ماسکو اجلاس، ایران کی اہمیت اور صلاحیتوں کی قدردانی۔ سعودی عرب میں بنیادی حقوق اور جمہوریت کا مطالبہ، عوام کے مظاہرے جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ ناظرین، آج دختر رسول حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا وفات کا دن ہے۔ ہم اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور لیجئے پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ قائد انقلاب اسلامی نے مسلح افواج کے کمانڈروں سے خطاب میں 8 سالہ دفاع مقدس کے دور کے جذبہ استقامت کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بدھ کے روز مسلح افواج کے کمانڈروں سے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج 8 سالہ دفاع مقدس کے بہت ہی اہم اور گراں قدر تجربات کے حامل ہیں اور ان بیش قیمت تجربات کے ہمیشہ ورق گردانی کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے 8 سالہ دفاع مقدس کے تجربات کو ملک کی تاریخ میں بے نظیر قرار دیا اور فرمایا کہ ان 8 برسوں میں در حقیقت دنیا کی سبھی طاقتیں، جن میں مشرق و مغرب اور ان سے وابستہ تمام حکومتیں شامل تھیں، اسلامی جمہوری نظام کے مقابلے میں صف آرا تھیں اور انہوں نے جدید ترین ہتھیار عراق کی اس وقت کی باسی حکومت کو فراہم کیے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ان تمام کوششوں اور حمایتوں کے باوجود یہ طاقتیں اسلامی جمہوریہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کی تاریخ کا یہ باب انتہائی گراں قدر اور عظیم تجربے کا حامل ہے جو ایران کے مسلح افواج کے پاس ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے عوام کے پاس اسلامی انقلاب اور دفاع مقدس کے دور کے گراں قدر تجربات ہیں اور اس کی پوزیشن بھی اس وقت بہت ہی بہتر ہے، اس لیے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان خصوصیات کے ساتھ موجودہ مرحلے کو بھی سربلندی کے ساتھ سر کر لیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایرانی عوام کے دشمنوں کی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دھمکیوں کی کثرت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اسلامی جمہوری نظام طاقتور ہے، کیونکہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران مقتدر و توانا نہ ہوتا تو ملت ایران کے دشمن سراسیمگی کے عالم میں اس طرح کی دھمکیاں نہ دیتے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مسلح افواج کو چاہیے کہ وہ افرادی قوت کے کردار پر خاص توجہ دیں اور مسلح افواج کی موجودہ ترقی و پیش رفت پر قانع نہ ہو جائیں، بلکہ ترقی و پیش رفت کا راستہ جاری رکھتے ہوئے دفاع مقدس کے دور کے جذبے استقامت کو برقرار رکھیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن اور مبصر ممالک کے سینئر ماہرین نے ماسکو اجلاس میں اس تنظیم اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ماسکو سے موصولہ خبروں کے مطابق سن 2012 سے 2018 کے دوران شنگھائی تنظیم میں تعاون کے فروغ کے جائزے کے لیے رکن اور مبصر ممالک کے ماہرین اور محققین کی شرکت سے ماسکو میں منعقدہ اجلاس میں اس تنظیم کے ساتھ تعاون کے لیے ایران کی وسیع گنجائشوں کی وضاحت کی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے اسی طرح علاقے اور دنیا میں اسلامی جمہوریہ ایران کی اہم پوزیشن، خاص طور پر علاقائی تنظیموں اور شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ایران کے تعاون کو اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے پرامن ہونے پر زور دیا۔ تنظیم میں روس کے خصوصی نمائندے نے واضح کیا کہ ان کا ملک شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی رکنیت کی حمایت کرتا ہے، کیونکہ ایران علاقے کا سب سے زیادہ مؤثر ملک ہے اور علاقائی امن و پائیداری میں اہم کردار کا حامل ہے۔ اس اجلاس میں چین کے نمائندے سون لین زان نے بھی کہا کہ ایران مشرق وسطی کا سب سے زیادہ مؤثر ملک ہے جو چین کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات رکھتا ہے۔ مشرقی سعودی عرب میں عوام نے ایک بار پھر مظاہرے کر کے اپنے بنیادی و قانونی حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق سعودی شہریوں نے ان مظاہروں میں مذہبی و معاشی امتیازی سلوک کے خاتمے، اصلاحات، آزادی اظہار، سیاسی قیدیوں کے رہائی اور بحرینی مظاہرین کے خلاف تشدد میں سعودی فوجیوں کی شرکت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔
سعودی عرب کے القطیف، عوامیہ، ربیعہ اور سیحہ سمیت مشرقی سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان مظاہروں میں آل سعود کے خلاف نعرے لگائے گئے اور حکومت کی جانب سے پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کی گئی۔ مظاہرین نے اسی طرح گزشتہ ہفتے گرفتار ہوئے سماجی کارکن محمد الزنادی کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ الزنادی کو گزشتہ ہفتے مظاہرے کے دوران سیکورٹی فورس کی فائرنگ میں زخمی ہونے کے بعد اسپتال سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سعودی عرب خاص طور پر اس ملک کے مشرقی علاقوں میں ایسے حالات میں مظاہرے جاری ہیں کہ ایک امریکی ماہر نے سعودی عرب میں حالات خراب ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی غصہ آل سعود حکام کے سامنے پھٹ پڑنے والا ہے۔ واشنگٹن میں سعودی امور کے ماہر علی الاحمد نے پریس ٹی وی کے ساتھ ایک گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب میں عوامی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور دن بدن اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے عوام بہت سختیاں اٹھا رہے ہیں اور اسی لیے آل سعود کی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنے حقیقی مطالبات کی تکمیل کے خواہاں ہیں۔ علی الاحمد نے اسی طرح کہا کہ جن علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں بے روزگاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ سعودی عرب میں بہت سے لوگ حکومت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے بے پناہ دولت کے مالک ہیں۔ اس امریکی تجزیہ نگار نے کہا کہ سعودی عرب میں طبقاتی اختلاف اور عدم مساوات بہت زیادہ ہے اور اسی طرح سے اس ملک میں عوامی غصے میں ابال آنے والا ہے اور اس ملک میں سماجی طور سے دھماکہ خیز صورتحال کی نوبت آنے والی ہے۔ اسی طرح النخیل نیوز سائٹ نے لکھا ہے کہ سعودی حکام عوامی مطالبات کی حمایت اور ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے عوام کی سرکوبی کر رہے ہیں۔ اس نیوز سائٹ میں غربت، بے روزگاری اور امتیازی پالیسیوں کو سعودی عرب میں بدامنی کی اصل وجوہات قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ملک کی بے پناہ تیل کی آمدنی کے باوجود اس ملک میں عوام کی بڑی تعداد غربت اور معاشی بدحالی کا شکار ہے، جبکہ مشرقی علاقے کے عوام کو مذہبی بنیادوں پر بھی امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔
عراق میں دہشت گردی میں ملوث مفرور نائب صدر طارق ہاشمی قطر سے سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ عراق کے مفرور نائب صدر طارق ہاشمی کے ایک مشیر نے بتایا کہ طارق ہاشمی جو قطر بھاگ گئے تھے اب سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ عراق کے نائب صدر طارق ہاشمی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے جرم میں عراق کی عدالت کو مطلوب ہیں اور مقدمے کے خوف سے وہ پہلے عراق کے علاقے کردستان بھاگے اور پھر امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کی باضابطہ دعوت پر گزشتہ اتوار کو دوحہ بھاگ گئے تھے اور اب وہ دوحہ سے ریاض چلے گئے ہیں۔ طارق ہاشمی پر ٹھوس ثبوتوں اور ان کے محافظین کے اقبالیہ بیانات کی بنا پر عراق میں کم سے کم 150 دہشت گردانہ واقعات میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ بحرین میں انسداد ایزا رسانی کمیٹی کے سربراہان اس ملک میں آل خلیفہ حکومت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی کھلی پامالی پر مغرب اور عرب دنیا کی خاموشی کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔
بحرین میں انسداد ایزا رسانی کمیٹی کے سربراہ روڈنی شیکسپیئر نے العالم سے اپنے انٹرویو میں مظاہرین کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے بڑھتے ہوئے جرائم اور مظالم پر مغربی اور عرب ملکوں کی خاموشی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بحرینی شہریوں من جملہ خواتین اور بچوں کے خلاف آل خلیفہ کی سیکورٹی فورس کے مظالم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بحرینی حکومت کے نزدیک اس ملک کے عوام کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روڈنی شیکسپیئر نے کہا کہ بحرین میں انسداد ایزا رسانی کمیٹی نے ایسے بہت سے معاملات کا پتہ لگایا ہے جن میں بچوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پر حملے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورس بچوں کو گرفتار کر کے انہیں دور دراز کے علاقوں میں لے جا کر چھوڑ دیتی ہے اور اس طرح بچوں کو ایزائیں دیتی ہے۔ دوسری طرف پریس ٹی وی نے خبر دی ہے کہ بحرین میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن عبدالحادی الخواجہ کی جسمانی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ عبدالحادی الخواجہ کو 3 اپریل کو ان کی ابتر جسمانی حالت کے پیش نظر اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ عبدالحادی الخواجہ نے بحرینی حکومت کی جیل میں اپنے خلاف عمر قید کی سزا سنائے جانے کے فیصلے پر احتجاج کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے قبل سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ یاد رہے کہ بحرین میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن عبدالحادی الخواجہ کو گزشتہ برس اپریل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور بحرین کی فوجی عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس سے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ بحرین میں ان مظاہرین کو جنہیں جیلوں میں بند رکھا جا رہا ہے اور جو اپنے ملک میں آزادی اور جمہوریت کے لیے مظاہرے کر رہے تھے فوری طور پر رہا کیا جائے۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف گزشتہ برس فروری میں مظاہرے اور انقلابی تحریک شروع ہوئی ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ اس دوران بحرینی اور سعودی فوجیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں عام شہریوں کو شہید اور زخمی کرنے کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کر لیا ہے۔ دریاسنا بحرین کے ایک سیاسی رہنما جواد عبدالوہاب نے کہا ہے کہ آل خلیفہ خاندان نے جب سے بحرین میں حکومت کی باگڈور سنبھالی ہے اس وقت سے ہی ملک کے مختلف علاقوں میں ہر طرح کے مذہبی پروگراموں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جواد عبدالوہاب نے بحرین کے علاقے المحرق میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت کی مناسبت سے مجالس عزا پر حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ المحرق علاقے کے سبھی لوگ ان مجالس عزا میں بڑی تعداد میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ المحرق کے باشندے ان مجالس میں اپنی بھرپور شرکت سے آل خلیفہ حکومت کو یہ پیغام دیں گے کہ ملت بحرین صدیوں سے مذہبی پروگرام کرتی چلی آئی ہے اور اس طرح کے پروگراموں اور مجالس عزا سے دستبردار ہونا اس کے لیے غیر ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق جو خود آل خلیفہ حکومت نے ہی تدوین کیا ہے ملک میں مذہبی پروگراموں کے انعقاد کی اجازت ہے اور اپنے مذہبی پروگرام اور رسومات کی انجام دہی میں ملک کے سبھی فرقوں کو اجازت حاصل ہے۔
فلسطینی حکام نے غرب اردن میں دواؤں اور طبی ساز و سامان کی قلت کی طرف سے خبردار کیا ہے۔ رحمت اللہ سے العالم کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن میں فلسطینی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے دوا ساز کمپنیاں شدید مالی بحران کا شکار ہیں اور اب دواؤں اور طبی ساز و سامان کی قلت کی وجہ سے اس علاقے کے ہزاروں بیماروں کی جان جا سکتی ہے۔ رام اللہ میں دارالشفا میڈیسن سینٹر کے سربراہ باسم خوری نے العالم کے رپورٹر سے گفتگو میں کہا کہ غرب اردن میں دواؤں کا بحران خطرے کے نشان تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غرب اردن میں ہزاروں بیماروں کی موت کا خطرہ ہے کیونکہ میڈیکل اسٹوروں اور اسپتالوں میں دوائیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ امریکی کانگریس کے تحقیقاتی دفتر نے بتایا کہ اس ملک کی حکومت نے اسرائیلی حکومت کی تشکیل سے لے کر اب تک اس کو 115 ارب ڈالر کی امداد دی ہے۔
امریکی کانگریس کے تحقیقاتی دفتر کی رپورٹ کے مطابق 115 ارب ڈالر کی اس امداد میں سے 67 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم صہیونی حکومت کو دیے جانے والے ہتھیاروں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق رواں سال میں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی کل امداد 3.1 ارب ڈالر ہے جو اسرائیل کے فوجی بجٹ کا 5واں حصہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اب تک امریکہ سے جتنی امداد حاصل کی ہے وہ اس امداد سے زیادہ ہے جو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد 15 سے زیادہ یورپی ممالک کو تعمیر نو کے لیے دی تھی۔ یہ ایسے حالات میں ہے کہ امریکہ نے اسرائیلی فوج کو یہ بھی اجازت دی ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین میں امریکہ کے ہنگامی اسلحہ ڈپو کو بھی استعمال کر سکتی ہے۔ ہنگامی اسلحہ ڈپو کے تحت اسرائیل میں جو امریکی ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے اس کی مجموعی قیمت 1.2 ارب ڈالر ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ذرائع نے چند مہینے پہلے بتایا تھا کہ امریکہ نے میزائل شیلڈ سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اسرائیل کو 235 ملین ڈالر کی امداد دی ہے۔ یہ رقم ڈیوڈ شیلڈ اینٹی میزائل سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ اسی طرح امریکہ نے طویل دوری کے بیلسٹک میزائل RO-2 اور RO-3 سے تحفظ فراہم کرنے والے اینٹی میزائل سسٹم کی تیاری کے لیے اسرائیل کو غیر معمولی تکنیکی اور مالی امداد دی ہے۔ اسرائیلی اخبار یدیعوت اور آہارونوت نے لکھا ہے کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی حالیہ مدد غیر معمولی ہے اور یہ فیصلہ ایسے حالات میں کیا گیا ہے کہ جب امریکہ اپنے سالانہ بجٹ پر نظر ثانی اور اپنے بہت سے فوجی اور دفاعی خرچے کم کر رہا ہے۔ امریکہ نے پینٹاگون کے بجٹ میں بھی غیر معمولی کمی کر دی ہے تاکہ اس طرح سے مالی بحران سے نمٹا جا سکے۔ واضح رہے کہ امریکی حکومت ہر سال امریکی ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر فوجی اور مالی امداد کی شکل میں صہیونی حکومت کے حوالے کر دیتی ہے اور اس کے لیے غیر ملکی ایڈ پیکج کا نام لیا جاتا ہے۔ امریکہ ہر سال دنیا میں اپنے مختلف اتحادی ملکوں کو فوجی اور مالی امداد فراہم کرتا ہے، تاہم صہیونی حکومت سب سے زیادہ امداد حاصل کرتی ہے۔ مالی مسائل کے باوجود امریکہ نے کسی بھی حالت میں صہیونی حکومت کو ملنے والی کم سے کم 3 ارب ڈالر کی امداد میں کوئی کمی نہیں کی ہے، جبکہ امریکی حکومت نے مالی بحران کے بہانے اپنے ملک کے شہریوں کو فراہم کی جانے والی بہت سی سہولتوں کو ختم کر دیا ہے۔
پاکستان کے شمالی علاقے گلگت میں منگل کو ہونے والے دہشت گردانہ واقعات کے بعد سے پورے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ کرفیو کا نفاذ بدستور جاری ہے۔ گلگت سے موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ کرفیو کے سبب لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ منگل سے اب تک گلگت اور آس پاس کے علاقوں میں دہشت گردانہ واقعات میں 20 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ منگل کو ہی دہشت گردوں نے چلاس کے علاقے میں ایک مسافر بس کو روک کر اس میں سوار 10 سے زائد مسافروں کو گولی مار دی تھی۔ گلگت میں اسکول کالج اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر بند ہیں اور معمول کی سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ موبائل سروسز بھی معطل ہیں۔ اس درمیان اسکردو میں لوگوں نے ایک احتجاجی دھرنا بھی دیا، جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ راولپنڈی سے چلاس تک کے تمام راستوں پر سیکیورٹی انتظامات سخت کیے جائیں۔ واضح ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران اپنی نوعیت کا یہ دوسرا دہشت گردانہ واقعہ ہے، جس میں دہشت گردوں نے شیعہ مسلمانوں کو مسافر بسوں سے نیچے اتار کر گولی ماری ہے۔ دوسری طرف گلگت میں ہونے والے پرتشدد اور دہشت گردانہ واقعات میں اب تک 12 افراد کے مارے جانے کی پولیس نے تصدیق کر دی ہے۔ کراچی میں ہونے والے خودکش دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ پر پھل بیچنے والوں کی دکانوں کے قریب ملیر پولیس افسر کے ایک اسکواڈ پر خودکش حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں 4 افراد ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے۔ ہلاک شدگان میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ حملہور کا نشانہ ملیر کے ایس ایس پی کا اسکواڈ تھا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ملیر کے ایس ایس پی راو انور اپنے اسکواڈ کے ہمراہ دفتر جا رہے تھے۔ موٹر سائیکل پر سوار خودکش حملہور نے اپنی موٹر سائیکل بختر بند گاڑی سے ٹکرا دی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پورے علاقے میں گرد و غبار اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اس خودکش حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ ہزاروں یونانی باشندوں نے دارالحکومت ایتھنز میں اس مقام پر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جہاں ایک سن رسیدہ شخص نے مالی بدحالی کی بنا پر خودکشی کر لی۔ ایک 77 سالہ ریٹائرڈ فارماسسٹ نے 4 اپریل کو یونانی حکومت کی اقتصادی کفایت شعاری کی پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایتھنز پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب اپنے سر میں گولی مار لی تھی۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ اس شخص نے پستول اپنی کنپٹی پر رکھ کر بلند آواز میں کہا کہ میں قرض دار ہوں اور اب میں یہ ابتر مالی حالت برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اس نے گولی مار لی۔ اس شخص کی جیب میں جو مکتوب ملا ہے اس میں لکھا ہے کہ میں اب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں اور انصاف کی بھی مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور ایک لقمہ روٹی کے لیے کوڑے دانوں کا چکر لگانے سے پہلے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں۔ خبروں کے مطابق یونان کے ہزاروں باشندوں نے بدھ کی رات ملک میں بڑھتی ہوئی غربت اور معاشی بدحالی کے خلاف سینٹاگما اسکوائر پر، جہاں 77 سالہ شخص نے خودکشی کی تھی، اجتماع کیا۔ مظاہرین نے، جن کے ہاتھوں میں شمع اور پھلوں کے گلدستے تھے، نعرے لگائے کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے قتل ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے پھینکے اور ہوائی فائرنگ کی۔ یونان میں سن 2010 سے شدید مالی بحران ہے۔ یونانی حکومت نے بین الاقوامی امداد کے عوض ملک میں اقتصادی کفایت شعاری کی پالیسی نافذ کر رکھی ہے، جس میں ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں کمی بھی شامل ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر یونان کے عوام سخت برہم ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں اہم ترین خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مسلح فوج کے کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، مقدس دفاع کے جذبہ استقامت کے تحفظ پر زور۔ شنگھائی تنظیم کا ماسکو اجلاس، ایران کی اہمیت اور صلاحیتوں کی قدردانی۔ سعودی عرب میں بنیادی حقوق اور جمہوریت کا مطالبہ، عوام کے مظاہرے جاری۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔